بسم الله الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام. 5 اگست 1905، دربار شام. حضرت حجت اللہ مسیح موعود کے تشریف فرما ہوتے ہی ایک حاجی صاحب درد نے پیش ہو کر بیعت کی درخواست کی، جس پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ 1-2 دن کے بعد کر لینا. اس کے بعد سلسلہ کلام یوں شروع ہوا. قصد کے ساتھ لوگ اس سلسلے میں داخل ہو رہے ہیں، بظاہر اس کے وجوہ اور اسباب کا ہمیں علم نہیں. ہماری طرف سے کون سے واعظ مقرر ہیں جو لوگوں کو چاہ کر اس طرح بلاتے ہیں؟ یہ معاذ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک کشش لگی ہوئی ہوتی ہے، جس کے ساتھ لوگ کھینچے چلے جاتے ہیں. یہی حال یہاں بھی ہے کہ اس نے ایک کشش رکھتی ہے. جہاں تک اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو پہنچانا چاہتا ہے، اس حد تک اس نے کشش رکھتی ہے. پھر ذکر آیا کہ بعض لوگ بیعت کے خطوط بھیجتے ہیں، تو ان میں درج ہوتا ہے کہ ہمارا فلاں کام ہو جاوے یا اس قدر روپے مل جاوے تو بیعت کریں گے. اس پر حضرت اقدس نے فرمایا، ایسی شرائط والے ہمیشہ معروم رہتے ہیں، صدیقی فطرت والے تو کسی نشان یا معجزہ کا طلب کرنا اپنی حد کے شان سمجھتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے کون سے نشانات دیکھے تھے؟ وہ جانتے تھے کہ عرب کی موجودہ حالت اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی مسلح آوے، اور جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا تو آپ کے اخلاق اور آپ کے راست بازی ایک عظیم الشان معجزہ ان کے واسطے ہو گئی، اور انہوں نے دعویٰ کے سنتے ہی قبول کر لیا. ایسے لوگوں کے لیے کسی نشان کی حاجت نہیں ہوتی. جو لوگ اس قسم کی شرائط پیش کرتے ہیں کہ جس اس قدر آمدنی ہو جاوے تو ایمان لائیں گے، وہ گویا یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لا کر اللہ تعالیٰ پر یا اس کے رسول پر احسان کرتے ہیں. وہ احمق نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی کیا پرواہ ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہدایت کی راہ ان کو بتائی اور اپنے مامور کو ہدایت کے واسطے بھیجا. یہ اللہ تعالیٰ کا صاف احسان ہے، وہ الٹا خدا تعالیٰ پر احسان رکھنا چاہتے ہیں. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نشان اللہ کے پاس ہیں، اور دوسری جگہ فرماتا ہے زمین و آسمان میں نشان ہیں. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ لوگ کیسے بیوقوف ہیں جو اتنا نہیں سمجھتے کہ یہ وقت کسی نبی کی ضرورت کا ہے یا نہیں. حالت زمانہ خود اس امر پر شہادت دیتی ہے. پھر اس سے بڑھ کر اور وہ نشان چاہتے ہیں. ہر شخص اس امر کا محتاج ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو اور وہ اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے جاوے. جب اس امر کی ضرورت ہے تو یہ شرط کیسے بیہودہ اور فضول ہے کہ وہ کام ہو یہ اس قدر آمدنی ہو تو بیعت کروں گا. ضرورت جو ہر وقت مد نظر رہنی چاہیے وہ تو حسن انجام کی ضرورت ہے. میں دیکھتا ہوں کہ یہ باتیں کیوں ہوتی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل پر نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے جلال و جبروت کا دل پر اثر ہو اور اس کی ہستی پر ایمان ہو تو دل ڈر جاوے، اور یہ فسق و فجور اور شرور نفسانی جس میں دنیا مبتلا ہے ایسے نجات کیسی حیرانی کی بات ہے. کیا بیمار طبیب کے پاس جا کر اسے کچھ نظرانہ دیتا ہے یا اسے یہ شرط کرتا ہے کہ اگر میں کچھ اچھا ہو جاؤں تو مجھے اس قدر نظرانہ دینا؟ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہی نہیں. ان کا مقصد اور غرض تو وہ کمبخت دنیا ہوتی ہے جس کو وہ پیش کرتے ہیں. ان کے دل میں یہ سوز و گداز اور جلن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو اور اس کی طرف دلی رجوع اور توجہ ہو جاوے. اگر یہ قلب اور کرب پیدا ہو تو ایسی باتیں نہ کریں، کیونکہ بیمار خواہ جسمانی ہو یا روحانی، جب وہ اپنی مرض کو محسوس کر لیتا ہے تو وہ بے اختیار ہو کر تڑپتا پھرتا ہے، اور طبیب کے کہنے پر اس قدر ایمان لاتا ہے کہ جو کچھ وہ دے دے اسے اپنی بہتری کے لیے کھا لیتا ہے. یہ عجیب بات کہ آنا تو دین کی طرف اور اس کے لیے دنیا کی شکل لگانا. پر میں بعض لوگ اس قسم کے بھی ہوتے ہیں کہ ذرا دنیا کا کوئی ابتلا پیش آ جاوے تو سارا جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اگر ایسے لوگ ہماری جماعت میں داخل ہوں تو ان سے کیا فائدہ اور صحابہ سے کیا مقام؟ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کی عجیب حالت تھی، ان کے بیوی بچے بھی تھے، پھر بھی ہزاروں خدا تعالیٰ کی راہ میں مارے گئے. اگر وہ دین کو دنیا پر مقدم نہ کر لیتے تو کیوں کر ممکن تھا کہ وہ اپنی جانوں کو اس طرح پر خدا کی راہ میں دے دیتے. لکھا ہے کہ ایک صحابی کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں اور وہ کھا رہا تھا، اسے معلوم ہوا کہ دوسرا شہید ہو گیا ہے. اس نے اپنے نفس کو سخت ملامت کی کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے اور تو ابھی باقی ہے. یہ تھی ان لوگوں کی ایمانی حالت. میں سچ سچ کہتا ہوں کہ دین کے ساتھ دنیا جمع نہیں ہو سکتی. ہاں خدمتگار کے طور پر تو بے شک ہو سکتی ہے, لیکن بطور شریک کی ہرگز نہیں ہو سکتی. یہ کبھی نہیں سنا گیا کہ جن کا تعلق صافی اللہ تعالیٰ سے ہو وہ ٹکڑے مانگتا پھرے. اللہ تعالیٰ تو اس کی اولاد پر بھی رحم کرتا ہے. جب یہ حالت ہے تو پھر کیوں ایسی شرطیں لگا کر ضدیں جمع کر دیتے ہیں؟ ہماری جماعت میں وہی شریک سمجھنے چاہیے جو بیعت کے موافق دین کو دنیا پر مقدم کرتے ہیں. جب کوئی شخص اس عہد کی رعایت رکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف حرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے دیتا ہے. صحابہ کی حالت کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک صاف کر دیا. حضرت عمر کو دیکھو کہ آخر وہ اسلام میں آ کر کیسے تبدیل ہوئے. اسی طرح پر ہمیں کیا خبر ہے کہ ہماری جماعت میں وہ کون سے لوگ ہیں جن کے ایمانی قواہ ویسے ہی نشو نما پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے. اگر ایسے لوگ نہ ہوں جن کے قواہ نشو نما پا کر ایک جماعت قائم کرنے والے ہوں تو پھر سلسلہ کیسے چل سکتا ہے؟ مگر یہ خوب یاد رکھو کہ جس جماعت کا قدم خدا تعالیٰ کے لیے نہیں, اسے کیا فائدہ؟ خدا کے لیے قدم رکھنا امر سہل بھی ہے جبکہ خدا تعالیٰ اس پر راضی ہو جاوے اور روح القدس سے اس کی تائید کرے. یہ باتیں پیدا نہیں ہوتی ہیں جب تک اپنے نفس کی قربانی نہ کرے اور نہ اس پر عمل ہو. اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى. سورہ نازعات آیت 41 و 42. سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہشتی زندگی اسی دنیا سے شروع ہو جاتی ہے اگر ہوائے نفس کو روک دیں. صوفیوں نے جو فنا وغیرہ الفاظ سے جس مقام کو تعبیر کیا ہے وہ یہی ہے کہ نہ نفس عن الہوا کے نیچے ہو. 7 اگست 1905 قبل عشاء ایک شخص کا سوال حضرت اقدس کی خدمت میں پیش ہوا کہ ایک جگہ مبارکم و مبارکم و کل امر مبارک یجعل فیہ والا الہام چھوٹی مسجد کے متعلق ظاہر کیا گیا ہے اور دوسری جگہ وہی الہام بڑی مسجد کے متعلق ظاہر کیا گیا ہے. اس پر حضرت نے فرمایا بعض الہام بار بار کئی دفعہ ہوتے ہیں اور ہر دفعہ وہ جدا شان رکھتے ہیں. انی مہین من اراد ہن تک والا الہام بہت دفعہ ہوا ہے اور ہر دفعہ اس کا ظہور کسی نئے رنگ میں ہوا ہے. ہر دفعہ احانت کنندہ اور احانت یافتہ کوئی نیا وجود ہوتا رہا ہے. ایسا الہام انی مال لفواج آتی کا بختتن بہت کثرت سے ہوا ہے اور ہمیشہ خدائی فوجوں کے نسخے سے ایک نیا موزہ پیدا ہوا ہے. اسی طرح اکثر الہامات بار بار ہوتے ہیں اور ہر دفعہ کوئی نیا رنگ رکھتے ہیں. اسی طرح قرآن شریف میں بھی بہت سی آیات ہیں جو اپنے اپنے موقع پر جدا مطابقت رکھتی ہیں اگرچہ ظاہر الفاظ ایک ہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کل یوم ہوا فی شان الرحمن آیت 30, لیکن وہ مقامات کو تو مجھے دکھانے چاہیے جن پر یہ سوال پیدا ہوا ہے. کسی شخص کا سوال پیش ہوا کہ آپ نے جبریل کے متعلق جو تحریر کی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا خیال بھی سر سید احمد کی طرح ہے کہ روح الامین انسان کے اندر ہی ہے اور اس کے سوائے کوئی اور روح القدس اور جبریل نہیں ہے. اس پہ فرمایا یہ بالکل غلط ہے. سید احمد کے ساتھ اس معاملے میں ہمارے خیال کو کوئی مطابقت نہیں. ہمارا منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح الامین کا نزول انسان پر اس وقت ہوتا ہے جبکہ انسان خود تقدس اور تطہر کے درجے کو حاصل کر کے اپنے اندر بھی ایک حالت پیدا کرتا ہے جو نزول روح الامین کے قابل ہوتی ہے. اس وقت گویا ایک روح الامین ادھر ہوتا ہے تب ایک ادھر سے آتا ہے. یہ بات ہم اپنے حال اور اپنے تجربے سے کہتے ہیں, نہ کہ صرف قال ہی قال ہے. اس کی بجلی کے ساتھ خوب مثال مطابقت عطا سکتی ہے. جب کسی جسم میں خود بھی بجلی ہوتی ہے تو آسمانی بجلی اس پر اثر کرتی ہے. تدبر سے دیکھا جائے تو قرآن شریف سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے. آج کل سخت گرمی پڑنے اور برسات کے نہ ہونے کا ذکر تھا. فرمایا ایسے موقع پر نماز استسقاء کا پڑھنا سنت ہے. میں جماعت کے ساتھ بھی سنت ادا کروں گا مگر میرا ارادہ ہے کہ باہر جا کر علیحدگی میں نماز پڑھوں اور دعا کروں. خلوت میں خدا تعالیٰ کے حضور عاجزی کرنے اور دعا مانگنے کا جو لطف ہے وہ لوگوں میں بیٹھ کر نہیں ہے. اور بھی دعاؤں کا ذخیرہ ہے. اسی مطلب کے واسطے میں نے باغ میں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہے جس کو مسجد البیت کہنا چاہیے. فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دو رنگ کے تھے، ایک ظاہر اور ایک مخفی. آپ کی پہلی عبادت وہی تھی جو آپ نے غار حرا میں کی، جہاں کئی دن ویرانہ پہاڑی کی غار میں، جہاں ہر طرح کے جنگلی جانور اور سانپ چیتے وغیرہ کا خوف ہے، دن رات اللہ تعالیٰ کے حضور میں عبادت کرتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے. قاعدہ ہے کہ جب ایک طرف کی کشش بہت بڑھ جاتی ہے تو دوسری طرف کا خوف دل سے دور ہو جاتا ہے. بعض عورتوں کو جو بہت ہی ڈرنے والی طبیعت کی ہیں، دیکھا گیا ہے کہ کسی بچے کی بیماری کے وقت اندھیری راتوں میں ضرورتاً ایسی جگہ جاتی ہیں جہاں دن کو نکلنا ان کے واسطے دشوار ہے. ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ زلزلے کے وقت خوف سے اونچے مکان سے نیچے کودنے لگا، لوگوں نے پکڑ لیا. جب خوف پھیلائی اور محبت غالب آتی ہے تو باقی تمام خوف اور محبتیں زائل ہو جاتی ہیں. ایسی دعا کے واسطے علیحدگی بھی ضروری ہے. اسی پورے تعلق کے ساتھ انوار ظاہر ہوتے ہیں اور ہر ایک تعلق ایک سطر کو چاہتا ہے. فرمایا آج کل ابس اور گرمی اور برسات کی کمی کسی امر کی تمید ہے جو آگے ظاہر ہوگا، معلوم نہیں کہ کیا ہونے والا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر چیز باد آباد، مگر خدا کی ہستی دنیا پر ثابت ہو جائے اور دین اسلام کی حقیقت ظاہر ہو جائے، خواہ کسی طرح سے ہو. ایک شخص نے عرض کیا کہ اسلامی کتب میں حیات مسیح کی بات کہاں سے آ گئی؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات ایسی ہے جیسے کہ ہند کے مسلمان رسوم شادی و مرگ اب تک پرانے ہندوؤں کی طرح ادا کرتے ہیں. جب بہت سے عیسائی اور یہودی مسلمان ہوئے تو کچھ پرانے خیالات کا بقیہ ساتھ لائے. وہی خیالات مسلمانوں میں منتقل ہو کر اور احادیث کے غلط ہو گیا اور کتابوں میں درج ہو گیا، ورنہ صدر اسلام میں اس کا نام و نشان نہ تھا، بلکہ تمام نبیوں کی موت پر اجماع تھا. لیکن ان لوگوں میں بھی بہترے ایسے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی موت کے قائل ہیں. کوئی کہتا ہے کہ وہ تو 3 دن تک مرے رہے، کوئی کہتا ہے کہ 7 دن تک مرے رہے، اور کوئی ہمیشہ کے لیے ان کا مر جانا مانتا ہے. بہرحال اصل اجماع اسلامی وہ ہے جو صحابہ کے درمیان ہوا. صحابہ میں سب سے پہلا اجماع اسی مسئلہ پر ہوا کہ تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں. بغیر اس کے صحابہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد کبھی صبر نہیں آ سکتا تھا. یہ مبارک اجماع حضرت ابو بکر کے ذریعہ سے ہوا، اور اگر کسی کو یہ وہم تھا بھی کہ کوئی نبی زندہ ہے تو وہ بھی دور ہو گیا. اور اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا صدمہ صحابہ کے دل سے اٹھا کہ نبی تو سب مرا ہی کرتے ہیں. اگر کسی فرد روایت کو قصور درایت کے سبب کچھ غلطی لگی ہوئی تھی تو وہ بھی دور ہو گئی. خود خدا تعالیٰ کے کلام میں صبر کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ کوئی آسمان پر نہیں جاتا. جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے آسمان پر چڑھنے کا معجزہ طلب کیا تو فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، سورہ بنی اسرائیل آیت 94. یعنی بشر رسول کبھی کوئی آسمان پر نہیں چڑھا. اور فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افہم ماتا قتلا، آل عمران آیت 145. یعنی کوئی نبی نہیں جو فوت نہیں ہو چکا، بس اگر یہ نبی مر جائے یا قتل کیا جائے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ کتب سماوی اور تاریخ زمانہ بھی یہی شہادت دیتی ہیں. کتب سماوی اور تاریخ زمانہ بھی یہی شہادت دیتی ہیں. کوئی نظیر ایسی نہیں کہ پہلے کوئی 2-4 نبی آسمان پر گئے ہوں. خود مسیح نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ یوحنا ہی الیاس ہے. ہاں جس طرح آدم، موسیٰ، نوح اور دوسرے نبی آسمان پر گئے، اسی طرح بے شک حضرت عیسیٰ بھی گئے تھے. چنانچہ شب معراج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آسمان پر دیکھا. حضرت عیسیٰ کی کوئی خصوصیت نہ تھی. افسوس ہے کہ ان لوگوں کی قوت شامہ ہی ماری گئی ہے. خود زمانہ کی حالت سے بو آتی ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنا عیسائیت کی پہلی اینٹ ہے. بعض لوگ میری نسبت اعتراض کر کے کہتے ہیں کہ میں نے بھی براہین میں ایسے ہی لکھا تھا، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہی بات ہماری صداقت کی گواہ ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کوئی منصوبہ بازی نہیں کرتے. خود اسی کتاب براہین میں ہمارا نام مسیح رکھا گیا اور خدا تعالیٰ کے تمام وعدے اسی کے اندر ہیں. اگر یہ غلطی مجھ سے براہین احمدیہ میں صادر نہ ہوتی تو ایک بناوٹ معلوم ہو سکتی تھی. ملفوظات حضرت مسیح موعود، 8 اگست 1905، دربار شام. حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا آج میں نے بارش کے لیے دعا کی تھی. دعا کے ساتھ ہی دل میں یہ خیال گزرا کہ یہ حبس اور امسا کے 12 اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر کے موافق ہے، اس میں دخل دینا مناسب نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، دنیا میں ایک نذیر آیا لیکن دنیا نے اسے قبول نہ کیا، پر خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا. ہر قسم کے مصائب شدائد اس کے زور آور حملوں میں آتے ہیں, اور یہ سب ایک قسم کی پیشگوئیاں ہیں, اور جو کچھ ہو رہا ہے بہرحال ہمارے لیے مفید ہے. کیا عجب کے قحط کے رنگ میں بھی کوئی حملہ ظاہر ہونے والا ہو. فرمایا دنیا کی حالت اور رنگ دیکھا جاوے تو وہ بہت کچھ بدلا ہوا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ایسی حالت ہو گئی ہے کہ گویا اس نے زن کا موقع ہی نہیں رہا, کیونکہ اگر ہر پہلو سے بزنی ظاہر ہو تو انسان کہاں تک اس پر حسن زن کرے گا. میں حیران ہوتا ہوں جب دیکھتا ہوں کہ دنیا میں سوائے دہریت مکر و فریب کے اور کوئی بات نظر نہیں آتی. بالکل طبیعتیں دنیا ہی پر مائل ہو گئی ہیں, یہاں تک کہ دین کا کام بھی اگر کوئی اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو اس میں بھی ان باتوں کا دخل ہے. یا تو وہ ماس دنیا کا لالچ ہے یا دنیا کی ملونی ہے. ایسی حالت میں میں نے سوچا ہے کہ اگر کوئی مرتا ہے تو پھر مرے. میں حیران ہوتا ہوں, لوگ تو اور باتوں کے لیے روتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اور باتوں کو چھوڑو, مجھے تو اس کا فکر ہے کہ خدا کی ہستی ہی پر ان کو یقین نہیں رہا. اس مقام پر حضرت حکیم الامت مولانا نور الدین صاحب نے عرض کی کہ کل میں نے اپنے درس میں ایک موقع پر اپنی جماعت کو خطاب کر کے کہا کہ سنو, تم نے سلسلے میں داخل ہو کر کیا لیا, دنیا تو تم پر لعنت بھیجتی ہے, اگر خدا تعالیٰ کے ساتھ ہی تمہارا معاملہ صاف نہ ہو اور بام بوس کینہ اور دشمنی رہے تو پھر خدا سے کیا لیا. حضرت اقدس نے فرمایا خدا سے کیا لینا تھا, کچھ بھی نہیں. بالکل سچ ہے. حضرت منشی احمد جان صاحب مرحوم مغفور مشہور صوفی لدھیانوی کے ذکر خیر پر حضرت حکیم الامت نے عرض کیا کہ انہوں نے طب روحانی کے سلسلے میں اور بھی دو تین جلدیں لکھنے کا ارادہ کیا تھا, لیکن حضور کے دعویٰ کا سن کر انہوں نے اس طریق کو چھوڑ دیا اور اسے ماس کھیل تماشا قرار دیا, جس سے مجھے ان کے ساتھ بڑی محبت ہو گئی. حضرت حجت اللہ مسیح ماؤد نے فرمایا مجھے بھی انہوں نے ایسا ہی خط لکھا تھا. غرض آپ کا ذکر خیر ہوتا رہا, ان کے اخلاص کے ذکر میں توجہ اور سلب امراض کے علم کا ذکر ہوا. اس پر حضرت اقدس نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جو طریق شفا کا رکھا ہے وہ تو دعا ہی کا طریق ہے. اپنے نفس اور توجہ پر بھروسہ کرنا یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے, لیکن جب انسان خدا سے دعا کرتا ہے تو یہ سب باتیں فنا ہو جاتی ہیں اور انسان پھر اصل پناہ کی طرف دوڑتا ہے. بس یاد رکھو کہ دعا ہی اصلیت ہے, باقی جو کچھ ہے وہ نراخبت ہے. دعا کی عجیب عجیب تاثیریں میں نے تجربہ کی ہیں. ایک بار میں درد دانت سے سخت تکلیف میں تھا. عمر دراز نام ایک گرداور ہمارے یہاں آیا ہوا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ دانت کے درد کا علاج بھی آپ کو معلوم ہے؟ اس نے کہا علاج دندان اخراج دندان. میں نے جب یہ بات سنی تو خیال کیا کہ دانت کا نکلوانا بھی ایک عذاب ہی ہے. میں اس وقت ایک چٹائی پر بیٹھا ہوا تھا اور درد کی بےقراری کی وجہ سے سر چارپائی کی پینتی پر رکھا ہوا تھا. اس وقت مجھے ذرا سی غرودگی ہوئی اور الہام ہوا وَإِذَا مَرِضْتَ فَهُوَ يَشْفِي, اور اس کے ساتھ ہی من درد جاتا رہا. میں یقیناً جانتا ہوں کہ دعا کے سلسلے میں ہزارہ خزائن معرف کے مخفی ہیں. جو شخص دوسری طرف توجہ کرے گا وہ ان خزائن سے محروم رہے گا, کیونکہ جب انسان اس راہ کو جس پر سایہ دار درختوں اور پانی کا سامان ہو چھوڑ دے تو ان تمام آرام کے سامانوں سے محروم رہے گا. یہ نہیں, کسی کے پہلو میں دو دل تو نہیں ہو سکتے, ایک ہی طرف توجہ کرے گا. شرک ازالہ نے اسی وجہ سے نقصان اٹھایا کہ حقیقی راہ کو انہوں نے چھوڑ دیا. شیعہ وغیرہ جو حسین حسین پکارتے رہے اسی سبب سے محروم رہے کہ انہوں نے انسان کو بت بنا لیا اور ان کے سینے میں وہ نور عرفان کا نہ رہا. اس کے بعد حضور اپنے زمانے طالب علمی اور شیعہ استاد کے بعض حالات بیان فرماتے رہے, جسے معلوم ہوا کہ یہ قوم کہاں تک حقائق ہمارے سے محروم رہ گئی. 9 اگست 1905 دربار شام. پشاور سے ایک ہندو نوجوان حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے واسطے آیا ہوا تھا. اس نے مختصر اپنے حالات بیان کیے کہ کس طرح پر الحکم کے پڑھنے اور ایک احمدی کی صحبت نے اسے مشتاق زیارت بنایا. اس تحریک پر حضرت حجت اللہ مسیح موعود نے یہ تعریف فرمائی کہ سب سے بڑی بات تو دین ہے, جس کو حاصل کر کے انسان خوشحالی, حقیقی خوشحالی اور راحت کو حاصل کرتا ہے. دنیا کی زندگی تو بہرحال گزری جاتی ہے. شب تنور گزشت و شب سمور گزشت, یعنی رات اور رنج دونوں گزر جاتے ہیں, لیکن دین ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر چل کر انسان خدا تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے. یقیناً جانو کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوتا اور نہ کوئی شخص اس تک پہنچ سکتا ہے جب تک صراط مستقیم پر نہ چلے. وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کو شناخت کرے اور ان راہوں اور ہدایتوں پر عمل درآمد کرے جو اس کی مرضی اور منشا کے موافق ہیں. جب یہ ضروری بات ہے تو انسان کو چاہیے کہ دین کو دنیا پر مقدم کرے, اور یہ کچھ مشکل امر نہیں. دیکھو انسان 5-7 روپے کے خاطر جو دنیا کی ادنیٰ خواہش اپنا سر کٹا لیتا ہے, پھر جب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا خیال ہو اور اسے راضی کرنا چاہیے, کرنا چاہے تو کیا مشکل بات ہے. انسان حقیقی دین سے کیوں محروم رہ جاتا ہے؟ اس کا بڑا باعث قوم ہے. خیش و اقارب, دوستوں اور قوم کے تعلقات کو ایسا مضبوط کر لیتا ہے کہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا. ایسی صورت میں ناممکن ہے کہ یہ نجات کا دروازہ اس پر کھل سکے. یہ ایک قسم کی نامردی اور کمزوری ہے, لیکن یہ شہیدوں اور مردوں کا کام ہے کہ ان تعلقات کی ذرا بھی پرواہ نہ کرے اور خدا تعالیٰ کی طرف قدم اٹھائے. بعض کمزور فطر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت ہی کرنی ہے, خواہ کسی مذہب میں ہوں, مگر وہ نہیں جانتے کہ آج جس قدر مذاہب موجود ہیں ان میں کوئی بھی مذہب بجود اسلام کا ایسا نہیں جو اعتقادی اور عملی غلطیوں سے مبرہ ہو. وہ سچا اور زندہ خدا جس کی طرف رجوع کر کے انسان کو حقیقی راہ روشنی ملتی ہے, جس کے ساتھ تعلق پیدا کر کے انسان اپنے گناہ آلود زندگی سے نجات پاتا ہے, وہ اسلام کے سوا نہیں مل سکتا. یہی پہلا زینہ ہر قسم کے روحانی ترقیوں کا ہے. اگر اس کی توفیق مل جاوے تو پھر خدا اس کا اور وہ خدا کا ہو جاتا ہے. یہ سچ ہے کہ جب ایک شخص معاذ اللہ تعالیٰ کے بغیر ایک قوم سے قطع تعلق کرتا ہے اور خدا ہی کو راضی کرنے کے لیے دوسری قوم میں داخل ہوتا ہے, تو ان تعلقات ایک قومی کے توڑنے میں سخت تکلیف اور دکھ ہوتا ہے, مگر یہ بات خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑی قابل قدر ہے, اور یہ ایک شہادت ہے جس کا بڑا اجر اللہ تعالیٰ کے حضور ملتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, سورۃ الزلزال آیت 8. یعنی جو شخص ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے اسے بھی ضائع نہیں کرتا بلکہ اجر دیتا ہے. تو پھر جو شخص اتنی بڑی نیکی کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک موت اپنے لیے روا رکھتا ہے, اسے اجر کیوں نہ ملے؟ جو شخص خدا تعالیٰ کے لیے اپنے تعلقات کو توڑتا ہے وہ فی الحقیقت ایک موت اختیار کرتا ہے, کیونکہ اصل موت بھی ایک قسم کا قطع تعلق ہوتا ہے. خدا تعالیٰ کے لیے ان تعلقات کو توڑنا جو اپنے قوم اور خیش و اقارب سے ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. بس اوقات یہ روک بڑی زبردست روک انسان کو خدا کی طرف آنے کے لیے ہو جاتی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ دوستوں کا ایک گروہ ہے, ماں باپ, بہن بھائی اور دوسرے رشتے دار ہیں, ان کی محبت اور تعلقات میں اس کے رگ و ریشہ میں سرایت کی ہوتی ہے کہ وہ اسلام کی صداقت اور اس سچائی کو تسلیم کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بجوز اس کے نجات نہیں, لیکن ان تعلقات کے بنا پر اقرار کرتا ہے کہ یہ راہ جس پر میں چلتا ہوں خطرناک اور گندی راہ ہے, مگر کیا کریں, جہنم میں پڑنا منظور, ان قومی تعلقات کو کیوں کر چھوڑ دیں. ایسے لوگ نہیں جانتے کہ یہ صرف زبان سے کہنا تو آسان ہے کہ جہنم میں پڑنا منظور, اگر انہیں اس دکھ درد کی کیفیت معلوم ہو تو پتہ لگے. ایک آنکھ میں ذرا درد ہو تو معلوم ہو جاتا ہے کہ کس قدر تکلیف ہے. پھر جہنم تو وہ جہنم ہے جس کی بابت قرآن شریف میں آیا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا, سورۃ طہٰ آیت 75. ایسے لوگ سخت غلطی پر ہیں, اس کا تو فیصلہ آسان ہے. دنیا میں دیکھ لے کہ کیا وہ دنیا کے بلاؤں پر صبر کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. تو پھر یہ کیوں کر سمجھ لیا کہ عذاب جہنم کو برداشت کر لیں گے؟ بعض لوگ تو دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں, مگر یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. یقیناً سمجھو کہ جہنم کا عذاب بہت ہی خطرناک ہے, اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, آل عمران آیت 86. یعنی جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا خاص کار ہو وہ آخر کار ٹوٹے میں رہے گا. جس طرح پر انسان کا ایک حلیہ ہوتا ہے اور وہ اسی سے شناخت کیا جاتا ہے, اسی طرح پر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات بھی ایک طرح پر واقع ہوتے ہیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ مختلف مذاہب والے خدا تعالیٰ کی جو شکل اور صفات پیش کرتے ہیں وہ سب کے سب درست ہوں. عیسائی, ہندو, چینی, ہر ایک جدا جدا صفات پیش کرتا ہے. پھر کون عقل مند یہ مان لے کہ ہر ایک اپنے اپنے بیان میں سچا ہے؟ ماں سوائے اس کے سچائی کے خود انوار و برکات ہوتے ہیں. یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ وہ نشانات اور انوار و برکات کس خدا کو مان کر ملتے ہیں اور کس دین میں وہ پائے جاتے ہیں. ایک شخص ایک نسخے کو استعمال کرتا ہے, اگر اس نسخے میں کوئی خوبی اور اثر ہے تو صاف ظاہر ہے کہ چند روز کے استعمال کے بعد ہی اس کی مفید تاثیریں ظاہر ہونے لگیں گی. لیکن اگر اس میں کوئی خوبی اور تاثیر نہیں ہے تو خاص ساری عمر اسے استعمال کرتے جاؤ, کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اس معیار پر اسلام اور دوسرے مذاہب کی سچائی اور عقیدت کا بہت جلد پتہ لگ جاتا ہے. میں سچ کہتا ہوں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنی تاثیر اور انوار و برکات کے لیے کسی گزشتہ قصے کا حوالہ نہیں دیتا, اور نہ صرف آئندہ کے وعدے ہی پر رکھتا ہے، بلکہ اس کے پھل اور آثار ہر وقت اور ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں، اور اسی دنیا میں ایک سچا مسلمان ان ثمرات کو کھا لیتا ہے. حضرت اقدس نے فرمایا، بتلاؤ ایسے مذاہب انسان کو کیا امید دلا سکتے ہیں جن میں توبہ تک منظور نہیں. ایک گناہ کر کے جب تک کروڑوں جونے نصیب نہ ہو لیں، خدا تعالیٰ سے صلح ہی نہیں ہو سکتی. وہاں کیا پائے گا؟ اس کی روح کو راحت اور تسلی کیوں کر مل سکے گی؟ مذہب کی سچائی کی بڑی علامت یہ ہے کہ اس راہ سے دور افتادہ خدا تعالیٰ کے نزدیک آ جاتا ہے. جیسے جیسے وہ نیک عمل کرتا جاوے، اسی قدر تاریکی دور ہو کر معرفت اور روشنی آتی جاوے، اور انسان خود محسوس کر لے کہ وہ نجات کی ایک یقینی راہ پر جا رہا ہے. اس کی ہدایتیں ایسی صاف اور واضح ہوں کہ انسان ان کے ماننے اور اس پر عمل کرنے میں اٹکے نہیں. بھلا یہ بھی کوئی تعلیم اور اصول ہے کہ ذرہ ذرہ کو خدا قرار دے دیا جاوے؟ جیسے خدا ازلی ابدی ہے، اسی طرح پر ذرات عالم اور ارواح کو بھی ازلی ابدی تسلیم کیا جاوے. اگر ایسا کوئی خدا ہے کہ جس نے ایک ذرہ بھی کسی قسم کا پیدا نہیں کیا، تو اس پر بھروسہ کیا، اور اس کا ہم پر حق کیا ہے جو عبادت کریں؟ کیونکہ عبادت کے لیے حق بھی تو ہونا چاہیے. جب کوئی حق ہی نہیں، تو ایک ذرہ ذرہ اسے کہہ سکتا ہے کہ تیرا ہم پر کیا حق ہے؟ اس عقیدے کو رکھ کر انسان کس طرح پر خدا پرست ہو سکتا ہے؟ بلکہ میرے نزدیک خدا تعالیٰ کی ہستی پر دلیل ہی قائم نہیں ہو سکتی. اگر آریوں سے کوئی دائریہ پوچھے کہ پرمیشر کی ہستی کا کیا ثبوت ہے، تو اس کا جواب وہ کیا دے سکتے ہیں؟ کیونکہ سانے کو مصنوعات سے اشراک کرتے ہیں، جبکہ مصنوعات ہی کا وجود نہیں، تو سانے کا وجود کہاں سے آئے؟ جیو اور پرکرتی کو جو خود بخود تسلیم کرتے ہیں، تو پھر ان کے جوڑنے جاننے کے لیے کیا حاجت ہو سکتی ہے؟ اس طرح پر کوئی دلیل اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ان کے ہاتھ میں نہیں، اور جب تک اس کی ہستی پر کوئی دلیل نہ ہو، کس طرح کوئی مان لے کہ وہ ہے؟ ماسوائے اس کے ان لوگوں کا یہ بھی اصول نہیں کہ خدا رحم کرنے والا ہے. ہر شخص کی اس ہستی پر توجہ ہوتی ہے جسے رحیم، کریم، فیاض تسلیم کرے، لیکن انہوں نے یہ مانا ہوا ہے کہ بغیر کرموں کے پھل کے اور کچھ عطا ہی نہیں کر سکتا. اگر کرموں پر ہی سارا مدار ہے، تو اس خدا پر کیا بھروسہ اور کیا امید جس کا ذرہ بر بھی احسان نہیں؟ یہ تمام امور ہیں، جب انسان ان کو بنظر غور دیکھتا ہے، تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ سوائے اسلام کے دوسروں میں سچی ہدایتیں نہیں ملتی ہیں. ماسوائے اس کے ایک اور بڑی بات قابل غور ہے کہ اسلام میں بہت بڑی خاصیت یہ ہے کہ انسان جس مطلب کے لیے بنایا گیا ہے، وہ اسلام کے سوا حاصل نہیں ہو سکتا. وہ کیا ہے؟ یہ کہ خدا تعالیٰ کی محبت بڑھے اور اس کی معرفت ترقی کرے، جس سے وہ ایک کامل شوق ذوق کے ساتھ اس کی عبادت کرے. لیکن یہ مطلب کبھی پورا نہیں ہو سکتا جب تک تعلیم اور ہدایت کامل نہ ہو، اور پھر اس تعلیم اور ہدایت پر عمل کرنے کے جو نتائج اور ثمرات ہیں، ان کا نمونہ موجود نہ ہو جس کو دیکھ کر معلوم ہو کہ خدا قادر خدا ہے. یہ ساری باتیں اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب انسان پرغور مطالعہ کرتا ہے. عقل مند اور سعید کے دل میں تو اللہ تعالیٰ خود ہی ایک وائس پیدا کر دیتا ہے، اور وہ اسلام اور دوسرے مذاہب میں اسی طرح امتیاز کر لیتا ہے جس طرح پر تاریکی اور نور میں کر لیتا ہے. لیکن بعض شخص ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل پر ایک مہر ہوتی ہے، وہ حقیقت تک پہنچنے کی سعی نہیں کرتے، بلکہ بیہودہ اعتراض کرتے ہیں. سعادت خدا تعالیٰ کی عطا اور بخشش ہے. کوئی شخص جب تک روح حق اور راستے سے مناسبت نہیں رکھتا ہے، اس طرف آ ہی نہیں سکتا، اور یہ خدا تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے. اگر کوئی کہے کہ اعمال سے شناخت ہو سکتا ہے کہ کون سا مذہب سچا ہے، تو وہ لوگ جو رازنی اور قزاقی کرتے ہیں ان سے پوچھا جاوے، تو وہ اسے مکروہ خیال نہیں کرتے، بلکہ ایک شکار سمجھتے ہیں. اسی طرح اور لوگ جو فسق و فجور میں مبتلا ہیں، وہ برا نہیں سمجھتے. یہ کوئی بات نہیں ہے. اصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور فیض کے برکات اور انوار ساتھ ہوں. غرض اول یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق غور کرے اور سمجھے. سب سے اول اسی کا فرض ہے اور یہ سمجھ ملنا اس کے فضل پر موقوف ہے. پھر دعا کرے اور نیک صحبت میں رہے, اور یہ بھی خیال کرے کہ عمر کا کوئی اعتبار نہیں. بعض لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ فلاں وقت اس نیکی کو کر لیں گے, مگر وہ اس انتظار ہی میں رہتے ہیں اور موت آ جاتی ہے. اس لیے نیکی کے اختیار کرنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے. 10 اگست 1905 قبل از عشاء. ذکر تھا کہ ایک انگریزی اخبار میں مضمون نکلا ہے کہ اسلام ہند میں نہیں پھیلا, کیونکہ ہندو خود مہذب تھے اور کسی مہذب قوم میں اسلام پھیل نہیں سکتا. فرمایا یہ جھوٹ ہے. ہندوستان میں سوائے چند ایک قوموں کے جو باہر سے آئی ہیں, قریش, مغل, پٹھان وغیرہ سب ہند کے باشندے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. مثلا شیخ, خواجگان, ذمہ داروں کے سب اقوام, یہ سب پہلے ہندو تھے. اگر قصد دکھائی جاوے تو کہتے ہیں جبرن مسلمان ہوئے, اور اگر قصد نہ دکھائی جاوے تو کہتے ہیں اسلام کا کچھ اثر نہ ہوا. فرمایا تہذیب بھی ان کا اپنا بنایا ہوا ایک لفظ ہے, جس کے معنی ان کے اصطلاح میں سوائے اس کے نہیں کہ انسان خدا کے مقرر کردہ رسموں کو توہین سے دیکھے اور دنیا پرستی اور دیریہ پن کی طرف جھک جائے. فرمایا آسمانی تہذیب تو اور ہے, جس میں ایمان, تقویٰ, دیانت, صلاحیت اور نیک کرداری شامل ہے, مگر ان کے نزدیک دنیا کے جوڑ توڑ, ہر قسم کے مکر و فریب کا نام تہذیب ہے. یہ تہذیب ان کے ہی نصیب رہے, ہم اس کو لینا نہیں چاہتے. چند بیہودہ رسوم و عادات کا نام جو اخلاق سے گری ہوئی ہیں تہذیب نام رکھتے ہیں, اور خدائی رسوم و آداب کی توہین و استخفاف کرتے ہیں, حالانکہ رسوم و آداب کے نتائج اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں, جن سے سوسائٹی میں امن اور اخلاق اور نیک اعمال ہی پیدا ہوتی ہے. اپنی رسوم و آداب کو جن کے نتائج بد ہیں پسندیدہ سمجھتے ہیں. فرمایا سچی تہذیب وہ ہے جو قرآن شریف نے سکھلائی. آسمانی تہذیب تو اور ہے, جس کے ذریعے سے روحانی زندگی حاصل ہوتی ہے اور انسان اور حیوان میں فرق معلوم ہوتا ہے, اور جس کے ذریعے سے سچے اور جھوٹے مذہب میں ایک امتیاز پیدا ہوتا ہے, اور انسان کو سفلی زندگی سے دل سرد ہو کر عالم جاودانی کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے. ان لوگوں کے نزدیک تہذیب اس کا نام ہے کہ انسان دنیا کا کیڑا بن جاوے, خدا کو بھول جاوے اور ظاہری اسباب کی پرستش میں لگ جاوے. مگر خدا تعالیٰ کے نزدیک تہذیب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہو جائے اور اس کی عظمت اور حیبت دل میں بیٹھ جائے اور دل کو سچی پاکیزگی حاصل ہو جائے. یورپ میں جب عیسائیت پھیلی تھی تو اس وقت یورپ کس قدر تاریکی اور سخت بت پرستی میں مبتلا تھا. پھر ان واشی قوموں پر عیسائیت کا کیا اثر ہوا؟ صرف یہ کہ ایک بت پرستی کی جگہ دوسری بت پرستی قائم ہو گئی.